نعمت کا معنی بھی یہی ہوا کہ نعمتوں کا انکار کر رہا ہے، یعنی اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. آدمی سوچے تو دن رات، صبح و شام، رات دن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل ہم پر برس رہی ہیں، لیکن ہم ان کی طرف غور نہیں کرتے. ہر انسان بس شکوے شکایت میں تو لگا ہوا ہے کہ صاحب کچھ ہو نہیں رہا، کچھ مل نہیں رہا، کچھ کھا نہیں رہے، کچھ پی نہیں رہے، لیکن آدمی پر جو اللہ نے لاکھوں نعمتیں ہم وقت برسائی ہوئی ہیں اس کی طرف انسان کی توجہ نہیں جاتی. ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، ساری دنیا سے کٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ہم سن رہے ہیں، کوئی سنا رہا ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان پر کر رکھی ہیں. خدا نہ کرے اس وقت کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کیا آپ یہاں بیٹھے ہوتے؟ کوئی پریشانی ہوتی تو یہاں آپ ہوتے؟ نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے بچا کر، محفوظ فرما کر، اپنے فضل و کرم سے اپنے گھر پر لا کر بٹھا دیا ہے، تو کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ ایک اس طرح توجہ نہیں جاتی. اگر ایسی گرمی ہوتی کہ یہاں بیٹھنا محال ہوتا تو بھی ہمارے لیے پریشانی ہوتی. الحمدللہ موسم معتدل ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے، خنکی بھی ہے، تو یہ بھی سب اللہ کی نعمتیں ہیں. تو بہرحال اللہ کی نعمت کا ہمیشہ آدمی کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم. ایک صاحب یہی دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں شامل فرما لے. میں نے جو پڑھا کہیں تو اس میں یہ تھا کہ سیدنا عمر فاروق نے ایک شخص کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں شامل فرما. حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ تجھے یہ دعا تو نے کہاں سے سیکھی یہ دعا، اور یہ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، کہ شکر گزار بندے میرے بہت کم ہیں. تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ ان قلیل بندوں میں مجھے شامل فرما لے. تو دیکھیے کتنی خوبصورت دعا اس نے کی کہ جو تیرے قلیل بندے ہیں، تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں، اے اللہ مجھے اپنے ان قلیل بندوں میں شامل فرما لے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر کرتا رہنا چاہیے. میرا یہاں فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر سکتے ہو یا کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ وکنتم امواتا، تم بے جان تھے، دنیا میں آئے نہیں تھے. فاحیاکم، اللہ نے تمہیں وجود بخشا، زندگی بخشی. اب یہ کیسے؟ دیکھیے اس سے مطلب یہ ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ انسان جب پیدا نہیں ہوا ہوا تھا تو مختلف ذرات، جو منجمد ذرات تھے یا غذا کی صورت میں بہنے والی غذاؤں کی شکل میں مختلف چیزیں بہ رہی ہیں، دودھ ہے اور اسی طریقے سے خوراک ہیں، رزق ہے، دیگر اسباب ہیں. ماں باپ نے کھایا، اس سے کیا بنا بھائی؟ خون بنا. اس خون سے کیا بنا؟ منی کے قطرات بنے. اس سے کیا بنا؟ انسان بنا. لیکن انسان کو زندگی کہاں سے ملی؟ یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں زمین سے. انسان گندم کھائے، چنا کھائے، پھل کھائے، فروٹ کھائے، گوشت کھاتا ہے، تو جو کچھ بھی چیزیں سب کی سب زمین سے ہی حاصل ہوتی ہیں، اجناس ساری کی ساری زمین سے نکلتی ہیں. نعمتوں کا اکثر حصہ زمین سے حاصل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وکنتم امواتا، تم تو بے جان تھے، پھر اللہ نے ان تمام ذرات کو یکجا کر دیا. یکجا ہو کے کبھی فروٹ کی شکل میں گھر پہ آ گئے، کبھی پھلوں کی شکل میں آ گئے، کبھی جو ہے وہ پالک کی شکل میں آ گیا، کبھی ٹنڈوں کی شکل میں. یہ ساری نعمتیں ہیں نا جمع ہوئیں، اس سے انسان کھایا پیا، انسان کا وجود بڑھا، ان سارے ذرات کو اللہ نے جمع کیا اور اس سے پھر انسان کا وجود، جو انسان کا جو ہے وہ زندگی وجود میں آ گئی. اسی کو فرمایا وکنتم امواتا، تم بے جان تھے، مردہ تھے. فاحیاکم، سو تمہیں زندہ کیا، یعنی جان بخش دی، زندگی بخش دی. دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وکنتم امواتا کے بعد احیاکم فا کا استعمال کیا ہے، جو عربی قاعدے کے اعتبار سے جس چیز میں فاصلہ نہیں ہوتا اس میں فا استعمال کیا جاتا ہے، اور جہاں فاصلہ آ جاتا ہے تو سما کا استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ آگے فرمایا سما یمیتکم سما یحییکم سما الیہ ترجعون، تو عربی قاعدے کے اعتبار سے سما جو ہے تراخی کے لیے آتا ہے. سما للتراخی، تراخی کے معنی ہوتے ہیں کہ اس میں فاصلہ ہو کافی. اب دیکھیے بے جان ہونے میں اور زندگی بخشنے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. بے جان تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی بخش دی، تو اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. یعنی بے جان ہونے میں، یعنی اس مردہ ہونے میں اور جان ڈالنے میں کوئی فاصلہ نہیں، فوراً جان آ جاتی. اس لیے فاحیاکم ثم میں تمہیں زندہ کیا. لیکن چونکہ اس زندگی بخشنے کے بعد پھر ایک وقت تک انسان زندہ رہتا ہے اکثر عمومی طور پہ، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 50 سال، کوئی 100 سال، ایک وقت مقررہ ہے اللہ تعالی نے جو اس کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ وقت دنیا میں گزارتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ثم یمیتکم، اس زندگی اور موت کے درمیان ایک وقت ہے، فاصلہ ہے. اس لیے فرمایا کہ زندگی گزارنے کے بعد جو وقت مقررہ ہے اس پر تمہیں موت آتی ہے، اس پر تمہیں موت دے گا اللہ تعالی. تو پہلے زندگی بخشی، تو پہلی موت اور زندگی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. لیکن جب انسان کو زندگی مل گئی تو اس زندگی اور موت کے درمیان چونکہ ایک فاصلہ ہے، اس لیے اللہ تعالی نے ثم کا لفظ استعمال فرمایا. اور پھر اس زندگی کے بعد جو موت آئے گی فاصلے کے بعد، ثم یحییکم، اس میں بھی ایک فاصلہ ہے. ہزاروں سال انسان جو ہے وہ قبر میں پڑا رہے گا، عالم برزخ میں. تو اس لیے وہاں پہ ثم کا لفظ آیا کہ ثم یمیتکم. اور پھر فرمایا ثم یحییکم، پھر تمہیں اس زندگی کے اس موت کے بعد پھر زندگی عطا ہوگی، اس میں ہی فاصلہ ہے بہت زیادہ. تو پہلی موت اور زندگی کے درمیان فاصلہ نہیں ہے. اور پھر جب انسان کو اس زندگی کے بعد فاصلے کے بعد جب موت آئی، تو اس کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے اس میں بھی فاصلہ ہے. اب کوئی 1400 سال سے قبر میں پڑا ہوا ہے، کوئی 1000 سال سے پڑا ہوا ہے، کوئی 10000 سال سے پڑا، تو اللہ ہی جانتے ہیں نا ہمارے آبا و اجداد میں سے کس کا کب انتقال ہوا، یہ بھی اللہ جانتے ہیں. لیکن انتقال ہوا ہے، کسی کو 10000 سال ہو گئے، کسی کو 20000 سال ہو گئے، اور نہ جانے کب تک وہ اپنی قبر میں رہے گا ابھی قیامت آنے تک. اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ثم یحییکم، پھر اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ. ثم الیہ ترجعون، جب سب کو اٹھا لیں گے پھر ایک وقت کے بعد، پھر جب حساب و کتاب ہو جائے گا، ثم الیہ ترجعون، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا پلٹ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ قاعدہ بیان کر دیا. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ اس ہندو کا جو واقعہ میں نے بیان کیا تھا، اس میں بھی یہی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں بے جان تھے زندگی عطا فرماتے ہیں، اور زندگی کے بعد موت بھی عطا فرماتے ہیں، اور موت کے بعد تیسری مرتبہ پھر زندگی بھی عطا فرمائیں گے، تو جب دو باتیں اللہ کی درست ہو رہی ہیں تو تیسری کیوں درست نہیں ہوگی؟ یہ ایمان کی بات ہے. آدمی اگر غور کرے تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں. تو ثم یمیتکم، ثم یحییکم، ثم الیہ ترجعون، پھر سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہاں تک تو یہ باتیں عرض کر دیں. یہاں ایک بات، یہاں اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ زندگی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیے اگر زندگی نہ ہو تو زندگی کی جتنی نعمتیں ہیں انسان حاصل کیسے کرے گا، بتائیے. بعض بچے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، وہ زندگی سے کوئی فائدہ حاصل ہی نہیں کر پاتے، انہیں وہ نعمتیں حاصل ہی نہیں ہوتی جو اللہ نے دنیا میں رکھی. تو انسان، جس انسان کی زندگی دنیا میں اس نے ایک وقت گزارا ہے، وہی ان نعمتوں سے جو ہے وہ سرفراز بھی ہوتا ہے، ان نعمتوں کو حاصل بھی کرتا ہے. یاد رکھیے کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں. اور نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزاریں. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ طول عمر عمل صالح کے ساتھ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو لمبی عمر عطا فرماتا ہے، 50 سال، 85 سال، 80 سال، 90 سال کی عمر ہے یا 100 سال کی عمر ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس عمر میں بھی مسجد میں نماز کے لیے چلا آ رہا ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے یا نہیں؟ ہمارے سارے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اور اس کا اندازہ ہمیں کیسے ہوگا؟ دو صحابہ کے درمیان آپس میں بات چیت ہوئی مرنے سے پہلے، اور ایک صحابی یعنی ایمان اکٹھے لائے تھے، پھر ایک شخص جہاد میں گیا اور اس کا وہ شہید ہو گئے، اور ایک شخص صاحب جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد جا کے شہید ہوئے یا انتقال ہوا. تو بعد میں لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ جو شخص شہید ہوا تھا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو بعد میں انتقال ہوا تھا وہ پہلے جنت میں چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بعد نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے پر ایمان لاتا ہے اور پھر وہ جنگ کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں، یعنی اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں بعد میں پہنچتا ہے، لیکن جو شخص لمبی عمر کے ساتھ یہاں پر جیا وہ جلدی پہنچ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بظاہر انسان کے ذہن میں آتی ہے نا یہ بات. آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بھائی اس شخص کو عمر کم ملی اور اس شخص کو عمر زیادہ ملی اس کے شہید ہو جانے کے بعد، اس نے دو سال تین سال جو زمانہ گزارا، تو اتنے عرصے جو اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، نیک کام کیے، وہ کہاں گئے؟ کیا اس پر اس کو درجات نہیں ملیں گے؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ شہادت بے شک بہت بڑا اونچا مقام ہے، لیکن اگر انسان کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے اور وہ اعمال صالحہ کے ساتھ ہو تو وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اگر انسان اللہ تعالیٰ میں عمر لمبی عطا فرمائے تو ایک تو یہ کہ اعمال صالحہ میں ان اوقات کو بسر کرنا چاہیے. اب یہاں کتنے افسوس کی بات، لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، 80-85 سال کی عمر ہو جاتی ہے لیکن گناہ وہ نہیں چھوڑ پاتے. عادتیں ایسی پڑی بھی ہوتی ہیں کہ کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ ہم نے دنیا سے جانا بھی ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ زندگی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور زندگی کی یہ نعمتیں تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ زندگی تمہیں نہ آتا ہو. اور اسی طریقے سے موت کو بھی نعمت قرار دیا، کیونکہ آخرت کی نعمتیں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ موت نہ آئے. آخرت کی نعمت تبھی حاصل ہوں گی نا، جنت تو تبھی ملے گی انسان کو کہ جب یہاں سے اچھی زندگی گزار کے جائے، تو انشاءاللہ پھر آخرت کی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو ایک اعتبار سے موت بھی نعمت ہے، کیونکہ آخرت کی نعمتوں کے کھلنے کا دروازہ ہے یہ. ہم اپنے رب سے ملاقات نہیں کر سکتے جب تک کہ اس زندگی کے بعد ہمیں موت نہ آ جائے. موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوگی، تو ہم صحابہ اکرام کو دیکھ سکیں گے، تو ہم اپنے ماں باپ سے ملاقات کر سکیں گے، اپنے عزیز اقارب سے ملاقات کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ وہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں گے جو اللہ نے ایمان والے کے لیے رکھی ہیں اور اعمال صالحہ والے کے لیے. اس لیے ایک اعتبار سے زندگی بھی نعمت ہے اور موت بھی نعمت ہے. بس بات یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہے، اگر آدمی سمجھ جائے تو الحمدللہ ان نعمتوں کی پھر قدر کرتا ہے. بعد ایک بزرگ تھے، وہ زندگی بھر کبھی مسکرائے نہیں. لوگ کہتے تھے بھی کبھی مسکرا بھی لیا کرو، وہ کہتے تھے بھائی میں کس طرح مسکراؤں، مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے، جنت ہے یا دوزخ. جب تک اس کا یقین نہ ہو جائے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا تو میں کیوں کر مسکرا سکتا ہوں، یعنی مجھے تو یہ فکر لاحق کہ میرا ٹھکانہ کیا ہوگا. چنانچہ اس بزرگ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تو گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ٹھکانہ عطا فرما دیا جس کے وہ متلاشی تھے. تو بزرگان دین کا معاملہ تو یہ رہا کہ وہ سمجھتے تھے کہ بھائی اس موت کے بعد اصل پتہ چلے گا کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہے. اگر ایمان پر موت آ گئی تو سمجھ لیجئے کامیاب ہو گئے. اگلی آیت جو اس رکوع کی آخری آیت ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی اللہ وہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا. خلق لکم ما فی الارض، پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے. اس سے پھر وہی بات آ گئی کہ ساری نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی، حتیٰ کہ چاند سورج ستارے یہ سب کس کے لیے پیدا کیے؟ اللہ نے انسان کے لیے، اور سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے. چاند بھی انسان کی خدمت کر رہا ہے، کھیتی باڑی پر چاند اثر انداز ہوتا ہے، سورج کی روشنی جو اس سے کھیتی باڑی پکتی ہے، آپ کو فروٹ حاصل ہوتا ہے، آم حاصل ہوتا ہے، دیگر جو ہے وہ پھل حاصل ہوتے ہیں. زراعت جہاں دھوپ آتی ہے وہاں گھاس اگتی ہے، جہاں دھوپ نہیں آتی وہاں گھاس بھی نہیں ہوتی، درخت بھی نہیں پھلتے پھولتے. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. چاند کی روشنی سے جانوروں کی ہڈیوں میں گودا پیدا ہوتا ہے. تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے جو ہمارے لیے رکھی ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، اور آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے رکھا ہے وہ سب انسان کے فائدے کے لیے. لیکن انسان کو کس کے لیے رکھا ہے؟ اپنے لیے. یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے اور اے انسان تو ہمارے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے پیدا نہیں کیا انسان اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. تم اپنا کام انجام دو، ہم نے ساری نعمتیں سب تمہاری خدمت میں لگا رکھی ہیں. اللہ نے جانور کو، دیکھیے کسی جیتے جاگتے انسان کو کوئی قتل کر دے گناہگار، لیکن جہاد کے اندر اگر کافر کو مار دے تو یہ نعمت اور ثواب کی بات. اسی طریقے سے کافر کے ہاتھوں مر جائے تو شہید ہو جاتا ہے. ایسے ہی انسان جانوروں کو ذبح کرتا ہے اللہ کا نام لے کے، انسان کے لیے حلال. یہ ساری نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ ویسے اگر آپ کسی کو گولی مار دو تو گناہ ہے، کسی جانور کو مار دو، چاہے کسی جانور کے منہ پہ مارنا بھی گناہ ہے، اور کہاں یہ کہ چھری لے کے ہم ذبح کر دیتے ہیں اس کو اور کھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے اور اس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن جب اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کرتا ہے تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا. ثم استوی الی السماء، پھر اللہ تعالی متوجہ ہوئے آسمان کی طرف. فسواہن سبع سماوات، اور اللہ تعالی نے کیا کیا، سات آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا. اللہ نے سات آسمان بنائے، اور آسمان بھی کتنا بڑا ہے اور کتنا فاصلہ ہے. تیز ترین سواری میں اگر سوار ہو کر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک آدمی جانا چاہے تو 500 سال کا سفر ہے. اب یہ 500 سال بھی کون سے ہیں، یہ اللہ کے علم میں، دنیا کے 500 سال ہیں یا آخرت والے 500 سال ہیں، جہاں کا ایک دن 1000 سال کا ہوگا اور بعض روایت میں آتا 50,000 سال کا ہوگا، یعنی دنیا کے 50,000 سال آخرت کا ایک دن. تو اتنا فاصلہ ہے، کوئی آدمی کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن آسمان پہ نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنا دیے، اور یہ ایسا نہیں تھا کہ اس کے بنانے میں کچھ وقت لگا. اللہ نے کہا کن فیکون، حکم کیا ہو جا، ہو گئے، بن گئے. ہم اپنی چھوٹا سا چھپڑا ڈالنا چاہیں تو اس میں ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان ہمارے لیے پیدا کر دی، چھت بنا دی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کن کافی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، یعنی اس کے بنانے کی طرف. فسواہن سبع سماوات، تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا. زمینیں بھی سات ہیں، آسمان بھی سات ہیں. وہ بکل شیئن علیم، اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی. دنیا کے اندر دیکھیے بعض چیزیں بظاہر مضر ہیں، سانپ ہے مضر ہے، بچھو ہے مضر ہے، اور شیر ہے وہ ہمارے لیے حملہ کر سکتا ہے ہم پر، چیتا حملہ کر سکتا ہے، تو بعض چیزیں مضر ہیں لیکن ایک اعتبار سے مضر ہوتی ہے تو دوسرے اعتبار سے فائدہ مند ہوتی ہے. ایک قوم پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس قوم کے لیے وہ عذاب ہوتی ہے لیکن دوسری قوم کے لیے عبرت کا سبب ہونے کی وجہ سے نعمت ہوتی ہے. دیکھیے ایک جگہ زلزلہ آیا کشمیر میں 2008 میں، تو وہاں کے لوگوں کے لیے وہ مصیبت ہوئی، اور ان میں سے جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے شہادت کا رتبہ حاصل ہو گیا، لیکن ہمارے لیے عبرت کا سامان ہو گیا کہ بھئی یہ زلزلہ کہیں بھی آ سکتا ہے. ہمارے یہاں تو آپ نے دیکھا ہوگا عمارتیں جس طریقے سے بنتی ہیں اور جو اس کا جو ہے وہ میٹیریل جس طرح کا استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کرم کر رکھا ہے، کتنی مرتبہ آیا ہے اور اللہ نے ہمیں محفوظ فرما دیا. ہمیں لیکن سوچنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اس کونے پر آیا ہے، خدا نہ کرے اگر اس کونے پر آ جاتا تو لاکھوں جانے چلی جاتی، ختم ہو جاتی. تو بہت ساری جو ہے وہ ایک مصیبت جو ایک قوم کے لیے ہوتی ہے دوسری قوم کے لیے وہ چیز نعمت ہوتی ہے. تو دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں جو مضر بھی ہیں وہ ایک اعتبار سے بے شک مضر ہیں لیکن اگر ان کو دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند. میں نے سنا واقعہ پڑھا تھا کہ چائنا نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ چڑیا ختم کر دی، کہ بھائی چڑیا جو ہے وہ پھل کھا جاتی ہیں، دانے چگ لیتی ہیں، اسے مار دیا جائے. جب مار دیا گیا تو پتہ چلا کہ جو کیڑے مکوڑے وہ کھا جاتی تھی ان کے نہ کھانے کی وجہ سے کیڑے مکوڑے اتنے ہو گئے کہ فصلیں تباہ ہو گئی، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جو بھی پرندہ جانور مچھر مکھی جو بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، چاہے وہ حکمت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، کچھ نہ کچھ فوائد ہیں اس میں، تو چاہے فوائد ہمارے علم میں نہ ہو، حکمتیں ہم نہ جانتے ہوں. اسی لیے کسی نے کہا کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، بہرحال مثلا ذہن میں نہیں آ رہا دوسرا، کہ اس میں دنیا کے اندر اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ سب کی سب اللہ نے قدرت کا جو کارخانہ لگایا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے. بہرحال ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو عمر ہمیں عطا فرمائی ہے اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور پھر اب اس کے بعد جو اعمال صالحہ کی کا مطالبہ ہے اس مطالبے پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ اعمال صالحہ اختیار کریں تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ کل سے اللہ نے چاہا تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اگلا رکوع جو شروع ہوگا وہ تخلیق آدم کے سلسلے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا اور کون سی قومیں آباد تھیں دنیا کے اندر، انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا اللہ نے چاہا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنہ سے اللہ ہماری حفاظت فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.